الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو بات آپ سے کی جا رہی ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات القصار کے حوالے سے ہے اور اگر تھوڑا سا ریویو کیا جائے تو شاید اچھا ہو کہ یہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک شخص نے آ کے امام سے ایمان کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ امام سے پوچھا تھا کہ ایمان کی ہمارے لیے تعریف کریں تو ایمان کی تعریف میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ ایمان جو ہے وہ چار شعبوں پہ چار حصوں میں یا چار اس کے ستون ہیں جس کے اوپر وہ استوار ہے یا اس کے اندر وہ بنتا ہے چار حصوں سے بنتا ہے اس کا ایک حصہ صبر تھا دوسرا حصہ یقین تھا تیسرا حصہ عدل ہے اور چوتھا حصہ جہاد ہے الحمدللہ یہ چوتھا حصہ ذرا کم آواز میں بولا جاتا ہے یہاں پہ زور سے بولا گیا صلوات پڑھے محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کے پاس یقین نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کے پاس عدل نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور جس کے پاس جہاد نہیں ہے اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے یعنی اگر کامل ایمان چاہیے اور چاہیے کہ ایمان جو ہے وہ کامل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر صبر بھی ہو یقین بھی ہو عدل بھی ہو اور جہاد بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے شاید آپ سے بحث نہیں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام نے یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ جو چار شعب ہیں یہ جو چار حصے ہیں ایمان کے یہ آپ حاصل کیسے کر سکتے ہیں صحیح اس حوالے سے ہم نے ابھی اس کلمہ کسار کو نہیں دیکھا لیکن در حقیقت میں اس میں امام نے ہمیں بتا بھی دیا کہ ان کو آپ حاصل کیسے کر سکتے ہیں صبر کے حوالے سے اگر آپ کو بات یاد ہو تو کہا تھا کہ صبر بھی چار حصوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے یعنی وہ چار حصے اگر ہوں تو پھر آپ اس شخص کو صابر کہہ سکتے ہیں وہ کیا تھا شوق تھا خوف تھا اور زہد تھا اور ترقب تھا ترقب آپ کو پتہ نہیں کیوں زیادہ یاد رہ گیا وہ شاید اس لیے کہ مشکل تھا اس نے تو زیادہ آپ نے ذہن میں گھمایا ہوگا تو اب یہ جو چار شعبے ہیں شوق خوف زہد اور ترقب اگر آپ امام کے جملات کے اوپر تھوڑا غور کریں تو صبر کو اگر کوئی انسان لانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی شہوات پہ غلبہ حاصل کرنا پڑے گا اگر وہ صبر کو لانا چاہتا ہے تو اسے گناہوں سے دوری کرنی پڑے گی اگر وہ صبر لانا چاہتا ہے تو اسے اس دنیا میں وہ مشکلات جو اس کے سامنے آتی ہیں ان کو آسان تصور کرنا پڑے گا وہ شخص جو صبر لانا چاہتا ہے اس کو موت کا انتظار کرنا پڑے گا یعنی ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر صبر حاصل ہوتا ہے ساتھ ہیں میرے یعنی اگر میں کوشش کروں کہ اپنی شہوات پہ غلبہ پالوں تو اس کوشش کے اندر جیسے جیسے میں ترقی کرتا جاؤں گا میرے اندر صبر کا مواد بڑھتا جائے گا اور جتنا میں اس کوشش میں ناکام ہوں گا اتنا ہی صبر کا مواد کم ہوگا یعنی اپنی شہوات پہ غلبہ پانے کے لیے انسان کو استقامت دکھانی پڑتی ہے. جب وہ استقامت دکھائے گا تو وہ اپنی شہوات پہ غلبہ پائے گا نا. اگر استقامت ہی نہیں دکھائے گا تو پھر غلبہ بھی نہیں پائے گا. صحیح. اگر گناہوں سے دوری کرے گا تو اس میں استقامت آئے گی نا. اگر ہر گناہ کے سامنے جھک جائے گا یا ہر شہوت کے سامنے جھک جائے گا یا دنیا کی ہر مشکل کے سامنے جھک جائے گا یا موت سے غافل ہو جائے گا تو اس شخص کے اندر صبر نہیں آ سکتا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ادھر بتا بھی دیا کہ اگر آپ صبر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو صبر آپ میں نہیں آئے گا. صحیح. اور صبر کے معنی آپ کو یہ بتائے تھے کہ یہ استقامت کے ہیں. یعنی استقامت کا اگر آپ کو مثال دی جائے, اگر مثلا یہ جو ارتھ کویک کا زیادہ, کیونکہ آج کل چل رہا ہے, مثالیں بھی ظاہر ہے کہ وہ دینی چاہیے جو آپ کے سامنے, یا کرنٹ مثالیں نا. مثلا ہم گھوڑا گاڑی کی یا ٹانگے کی اب تو اگزامپل دے نہیں سکتے کہ ٹانگا تو اب کسی کو بچوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا. اب یہی اگزامپل جو آج کل ہمارے, اگر مثلا یہ جو ارتھ کویک آیا تھا ٹوکیو میں یا جاپان کے اندر, ٹوکیو کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ 8.9 یا چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیں کہ 9 کا تھا وہ ہیکٹرز کے اندر. اب وہاں پہ جو بلڈنگز کھڑی رہ گئیں وہ کیا ہیں؟ صابر ہیں, استقامت ہیں, وہ صابر ہیں. جو بلڈنگز اس ارتھ کویک میں گر گئیں وہ صابر نہیں, یعنی استقامت ان میں نہیں تھی, یعنی وہ پختگی نہیں تھی, وہ اسٹرینتھ نہیں تھی, وہ زلزلے نے ان کو گرا دیا. تو اب صابر وہ شخص ہوتا ہے جو اس کی شہوت اسے نہ گرائے, گناہ اس کو, یعنی گناہوں کا زلزلہ اسے نہ ہلائے نہ گرائے. صحیح. شہوات کا زلزلہ اسے نہ گرائے, دنیا کی مشکلات اس کو نہ گرائے, موت کا خوف اس کو نہ گرائے. بہت سارے لوگ موت کے خوف میں مر جاتے ہیں. یعنی موت کے خوف میں مر جاتے ہیں. وہ چیز جس سے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے, اسی ڈر میں وہ خود مر جاتے ہیں. امام یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ صبر کو لانا چاہتے ہیں, تو لانے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی شہوات پہ غلبہ. اب یہ جو شہوات پہ غلبہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو بیسٹ ریاضت ہے نا, بیسٹ ایکسرسائز ہے, اگر کوئی بتائے ہمیں کہ شہوات پہ غلبہ پانے کی بیسٹ ایکسرسائز کیا ہے, روزہ ہے. صلوات پر محمد. اگر آپ روزہ رکھیں, ماہ رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے, وہ ڈر شروع ہو جاتا ہے نا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتی ہے وہ عید سے نا, اب اتنے مہینے رہ گئے ہیں, وہ تو بھی ضرور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گی. چاند کے پیچھے پھر لوگ بھاگیں گے نا, پہلے نہیں بھاگتے, پورا سال چاند کی کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی نا کہ چاند کیا چیز ہے. لیکن جیسے ماہ رمضان نزدیک آتا ہے سب چاند کے پیچھے پھرتے ہیں کہ دیکھیں آیا نہیں. ہاں, تو وہ جب آپ روزے رکھتے ہیں ماہ رمضان کے اندر, اس کے اندر آپ کا جسم کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے. آپ اسے کہتے ہیں پانی نہیں پینا, وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بھوک لگی ہے, اسے آپ کہتے ہیں آپ نے کھانا نہیں کھانا. صحیح. یعنی جو جسم کی شہوات ہیں وہ جسم کہہ رہا ہوتا ہے, اور آپ صبر دکھاتے ہیں, آپ استقامت دکھاتے ہیں, آپ ان کے سامنے نہیں جھکتے. کیونکہ نہیں جھکتے؟ اگر اس کی تمرین کرتے رہیں تو کیا ہوگا, آپ شہوات پہ غلبہ پا لیں گے. تو در حقیقت میں روزہ جو ہے وہ بیسٹ ایکسرسائز ہے اس کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ حتیٰ گناہوں سے اجتناب کرنے کی بھی جو بیسٹ ایکسرسائز ہے حقیقت میں وہ روزہ ہی ہے, لیکن ہم اس روزے کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے. کیوں؟ کیونکہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. گناہ سب سے زیادہ کدھر سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں. زبان کہتی ہے میں نے غیبت کرنی, بندہ کہتا ہے نہیں غیبت نہیں کرنی کیونکہ تو روزے سے. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا ہے, وہ کہتی بندہ کہتا ہے نہیں تم جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ روزے سے ہو. ارے کسی کا دل دکھانا ہے رمضان کے بعد. یعنی حتیٰ گناہوں سے دوری کا بھی سب سے بیسٹ ایکسرسائز جس سے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. اچھا زہد کا کیسے؟ یعنی کوئی چیز آئے تو دل میں جنبش نہ پیدا ہو, اور اگر کوئی چیز چلی جائے تو دل میں جنبش پیدا نہ ہو. اب اس کے لیے کیا بیسٹ ایکسرسائز ہوگی؟ اگر دیکھا جائے اس کا ایک پہلو روزے اس کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کے اندر جو بھوک پیدا ہوتی ہے وہ بھوک اسے یاد دلاتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا. صحیح؟ وہ لوگ جن کے بہت سارے لوگ ہیں جو سارا دن ان کے پاس کھانا نہیں ہے. 1 بلین سے زیادہ لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر. 1 بلین لوگ $1 پر گزارا کرتے ہیں. 169 ملین لوگ 50 سینٹ سے کم پر گزارا کرتے ہیں دن کا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پورا دن گزر جاتا ہے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اگلے دن کا بھی نہیں پتا ان کو. صحیح؟ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ غربا کی بھوک کا احساس کرتا ہے. اب جب وہ پیسہ دے گا اس کے دل کے اندر وہ جنبش نہیں آتی. ساتھ ہیں؟ وہ جب پیسہ دے رہا ہے نا تو اس کی کوئی جنبش نہیں آتی. وہ کہتا ہے کہ یہ جو پیسہ میں دے رہا ہوں یہ اگر کسی کا پیٹ پالے گا یا کسی کو ملے گا, یعنی اس لاس کا اسے دکھ نہیں ہوتا, بلکہ وہ بڑھ چڑھ کے دیتا ہے. ماہ رمضان میں لوگ بڑھ چڑھ کے صدقہ دیتے ہیں, لیکن ماہ رمضان کے علاوہ کیسے؟ اگر آپ ان سے آگے کہیں کہ جی ہمیں اتنا پیسہ دو یا یہ کرو یا وہ کرو, غربا کی مدد کرو, فقرا کی مدد کرو, انہیں پیسہ دیتے وقت کیا تھوڑا دکھ پہنچتا ہے. صحیح؟ تو اگر دیکھا جائے تو روزہ ایک بہت اچھی ریاضت ہے جس سے انسان بہت سارے یہ جو صبر کے شعب ہیں, صبر کے جو پارٹس ہیں جو امام نے بتائے ہیں, ان کو حاصل کرنے کی ایک بہت اچھی پریکٹس ہے. 30 دن صرف ماہ رمضان کے روزے رکھ لینا کافی. کافی ہے؟ اگر 30 دن واقعاً جسم کا بھی روزہ ہو, اعضاء کا بھی روزہ ہو, انسان کے اخلاق کا یعنی اخلاقی رذیلہ جو ہیں ان سے بھی وہ اجتناب کریں, صحیح, گناہوں سے اجتناب کریں, حتیٰ فکر میں بھی روزے کی حالت میں ہو, تو 30 دن کی پریکٹس کافی ہے 11 مہینوں کے لیے. لیکن اگر 30 دنوں میں یہ نہیں کیا تو پھر 11 مہینے یعنی وہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. تو پھر کیا کریں؟ اگر 30 دنوں میں ہم یہ نہیں کر پا رہے تو کیا کریں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ماہ شعبان سے یا ماہ رجب سے روزے شروع کر دیں. مثلا دیکھیں یہ جو نماز ہے, نماز حقیقت میں 2 رکعت ہے, نماز حقیقت میں 2 رکعت ہے. یہ 3ری 4تھی جو رکعت ہے وہ جبران کے لیے کہ اگر آپ کی کانسنٹریشن پہلی 2 رکعت میں نہیں تھی تو آپ کو 2 رکعت اور کا چانس دیا جا رہا ہے. یہ 1 اور رکعت کا چانس دیا جا رہا ہے کہ کسی اس رکعت کے رکوع میں واقعاً سبحان ربی العظیم وہ بحمد دل سے کہہ دو. کہ اس ایک سجدے میں کہیں پہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ دل سے کہہ دو, خضوع اور خشوع کے ساتھ کہہ دو. تو اب یہ کہ ٹھیک ہے خدا نے واجب نہیں کیا, یہ تو واجب کر دیے, اس کے علاوہ جو نوافل ہیں انہیں کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی نا. نوافل بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جبران ہیں, اس کے اندر بھی کہیں پہ مثلا اگر کوئی شخص ہے وہ نوافل زور کے بھی عصر کے بھی پڑھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ نوافل کے اندر اس کی خضوع اور خشوع پیدا ہو جائے اور اس ظہر کی واجب نماز کے اندر اس کی وہ حالت برقرار رہے. صحیح. تو اس طرح سے اگر ابھی تک ہم اس 30 دنوں میں, ماہ رمضان کے 30 دنوں میں وہ حالت نہیں پیدا کر پا رہے, if we're not able to get to that state of fasting where our body is also fasting, our thought is also fasting, we are able to stay away from sins, then maybe it will be a good practice to start fasting from ماہ رجب or شعبان, so that by the time we get into ماہ رمضان we have acquired, ہمارے دل میں وہ حالت پیدا ہو گئی ہے جس سے ماہ رمضان کا واقعہ ہم بینیفٹ اٹھا سکیں گے. صحیح. تو آتے ہیں واپس اپنی بحث پہ. آپ کو اب ایسے لگنے لگ گیا کہ ابھی افطاری ہو جائے گی نا, آپ کو روزے کی حالت پیدا ہو رہی نا کہ کہیں یہ ماہ رمضان تو نہیں ہے کہ جو آگا لگے ہیں روزوں کے بارے میں بات کریں. صلوات پڑھیں محمد.
اللہم صلی علی
نہیں. تو بات یہ ہم کر رہے تھے کہ امام نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ صبر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ یقین کا بھی امام نے طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ یقین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. یقین کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی آپ سے لاسٹ ویک, وہ تھوڑی سی شاید عدل میں زیادہ چلی گئی یقین کے علاوہ, بٹ لیکن اس کا کوئی نہیں, ہم انشاءاللہ اس بحث کو جو ہے وہ امام نے جو کہا اس کو پڑھتے ہیں, اور اب آپ جب سنیں تو اس انداز سے سنیں کہ امام آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ انسان یقین کیسے لا سکتا ہے. انشاءاللہ جو توضیح ہو سکی وہ بھی دیں گے. امام نے کہا کہ یقین کے بھی 4 شعبے ہیں, اس کا ایک شعبہ جو ہے وہ ہوشیاری کی بصیرت. صحیح. بصیرت اب کس چیز کو کہتے ہیں؟ بصیرت بصر, یعنی ہم ایک تو ہماری یہ جو دیکھنا ہے, صحیح, اس کے علاوہ بھی ہماری کوئی ہے فیکلٹی جس سے ہم دیکھ پاتے ہیں. یعنی انسان دیکھیں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ دیکھنا اس کی آنکھوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ اسے دیکھ لیتے ہیں. صحیح. مثلا بہت ساری چیزیں دیکھیں, فرشتہ, فرشتے کو آپ کے ذہن میں کوئی تصویر آتی ہے یا نہیں؟ آتی ہے نا بھائی فرشتے کی,
جو سوچتے ہو تصویر.
ہاں, لیکن ایک تصویر تو آتی ہے نا فرشتے کی. اب آپ نے اس فرشتے کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ایک تصویر آپ کے ذہن میں ہے, اور در حقیقت میں جو آپ دیکھتے بھی ہیں وہ تصویر جب آپ کے ذہن کے اندر منعقد ہوتی تب دیکھتے ہیں. اس کو برین انٹرپریٹ کرتا ہے, جب وہ انٹرپریٹ کرتا ہے تو تب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں, اگر انٹرپریٹ نہ کرے تو آپ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح سے بہت سارے حالات اور اوضاع, مثلا آج کل کے جو کرنٹ افیئرز ہیں, بصیرت یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کرنٹ افیئرز کو دیکھیں لیکن وہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, وہ جب برین انٹرپریٹ کرے تو اس طرح سے کرے جس طرح سے اس کی حقیقت ہے. اگر ان کرنٹ افیئر سے آپ کے انٹرپریٹیشن یہ نکل آتی ہے, مثلا ابھی کے کرنٹ افیئر تو چلیں تھوڑے سے سائڈ پہ رکھتے ہیں, وہی ایک افیئر جو کہ ہوا جس کے حوالے سے ابھی بہت ساری غلط قسم کی انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں ہیں. مثلا یہ جو جنگ ہوئی تھی 33 ڈیز کی, جو حزب اللہ کی جو جنگ تھی, اس کی انٹرپریٹیشن کتنے مسلمانوں کے ذہن میں غلط ہیں. ان کی آئیز نے وہ دیکھا لیکن برین نے انٹرپریٹ کیسے کیا؟ صحیح. یا مثلا وہ جو 8 سال کی جنگ تھی, کتنے مسلمانوں نے اس کو دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے انٹرپریٹ کس طرح سے کیا؟ یا آج مثلا ये देख लें मसलन जब हम अहद उठाते हैं, सिटीजनशिप का एग्जाम होता है और वो बड़ा उन्होंने सख्त कर दिया। हमारे जमाने में बहुत आसान था, वो कुन केयरलेस कि आपको पता है या नहीं पता, वो बस एक फॉर्मेलिटी सी थी। अब तो बहुत सख्त कर दें। जब सिटीजनशिप का एग्जाम देता बंदा हलफ उठा रहा होता है, आंखें देख रही हैं, क्वीन की तस्वीर लगी हुई है, ये सारा कुछ लगा हुआ है, अब उसका ब्रेन का इंटरप्रेट कार्ड लाएगा उसको। अगर ब्रेन इंटरप्रेट ये कर रहा है कि जी हम वाकई में लॉयल्टी और अपनी सारा कुछ जो है क्वीन को दे रहे हैं, तो भाई ये जो इंटरप्रिटेशन उसने की, ये क्या किया? गलत किया, क्योंकि कोई और क्वीन नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ एक किंग है, सिर्फ किंग है, क्वीन नहीं है। मालिक है, मलक है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? खुदा है, मलका नहीं है। सही, खुदा है सिर्फ जो कि बादशाह है, जो कि किंग है, और कोई नहीं। अगर कोई अपने आप को बादशाह कहता भी है तो दर हकीकत बादशाह नहीं है। अब इस हकीकत को जानने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बसीरत चाहिए कि देख तो बादशाह को रहा है, लेकिन देख रहा है कि ये बादशाह है, लेकिन जानता है कि ये बादशाह नहीं है, कि बादशाह सिर्फ और सिर्फ खुदा है, किंग सिर्फ और सिर्फ खुदा है। हम यहां पे कह रहे हैं कि होशियारी की बसीरत, यानी वो बसीरत, वो इंटरप्रिटेशन अपने जहन के अंदर चीजों को जमा करना और समझना जो कि धोखा ना खाए। होशियारी की बसीरत, हिकमत की हकीकत रसी, सही, इबरत की नसीहत और साबिक बुजुर्गों की सुन्नत, यानी साबिक जो लोग गुजर चुके हैं उनकी सुन्नत या जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की। उसके बाद इमाम कहते हैं कि होशियारी में बसीरत रखने वाले पर हिकमत रोशन हो जाती है, और हिकमत की रोशनी इबरत को वाजे कर देती है, और इबरत की मार्फत गोया साबिक इकवाम से मिला देती है, यानी जो पहले लोग हिस्ट्री में जा चुके हैं उनसे इंसान मिल जाता है। तो अब इसी तरह से जो आपको मैंने सवाल दिया था और कहा था कि आप इसको अपने जहनों में रखिएगा कि यकीन हासिल कैसे होता है, यकीन बगैर होशियार बसीरत के हासिल नहीं हो सकता। यानी अगर आप यकीन रखना चाहते हैं तो उसमें होशियार बसीरत आपके पास होनी चाहिए। अगर हमारी बसीरत ऐसे है कि हमें समझ में नहीं आती कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, अगर हम इंटरप्रेट इस तरह से करते हैं, अपने दोस्त को दुश्मन इंटरप्रेट कर लेते हैं और अपने क्या दुश्मन को दोस्त इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो ये बसीरत नहीं। अभी देखें होशियारी की बसीरत, बहुत सारे लोग आपको CNN पे, फॉक्स न्यूज में, इन सारी जगहों पर आके पुर बसीरत तकारीर कर जाते हैं, लेकिन ये जो उनकी बसीरत है वो राइट इंटरप्रिटेशन है या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कैसे पता लगेगा? अगर खुद होशियार बसीरत है तब पता लग सकता है। अगर हर कोई आके इंसान को धोखा दे दे, उस इंसान में यकीन कभी पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कोई शख्स कहे कि आप जनाब मसलन, अब आपको एग्जाम्पल देंगे, मुझे यकीन है कि इस्लाम में गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में ईरान के अंदर है, ठीक है, इस पे मुझे यकीन है। अगर मेरे पास होशियार बसीरत नहीं है तो कोई भी आ सकता है और आके मुझे ऐसे दलाइल दे सकता है कि देने के बाद मैं कहूं नहीं भाई नहीं है। अगर मुझे मेरे पास होशियार बसीरत है तो आगे यानी वो शख्स जो मर्जी मुझे कह दे लेकिन मैं उस यकीन से नहीं पलटूंगा। सही, मतलब ये लोग जो कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे हैं मुसलमान जो कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियंस, आप यकीन करें ये वबा फैल रही है। बहुत सारे मुसलमान घरों में पैदा हुए हुए लोग अब आपको चर्चेज में नजर आ रहे हैं, چرچ میں کیوں پہنچ گئے؟ آیا ان کے پاس اپنے مذہب کا یقین تھا؟ نہیں تھا. ان کے پاس ہوشیار بصیرت تھی؟ نہیں تھی. کوئی شخص آیا ان کے دروازے پہ نوک کرتا گیا اور ایک دن وہ اندر آ گیا اور اس نے پیمفلٹ پکڑا دیا اور تھوڑی بہت باتیں کر دی, وہ شخص اپنے دین سے پھر گیا. صحیح. ہوشیار بصیرت اگر کسی کے شخص کے اندر نہیں ہے, اس کے پاس یقین نہیں ہے, وہ ہمیشہ ڈاواڈول رہے گا نا. ڈاواڈول سمجھتے ہیں آپ؟ یا یہ کوئی میں نے لفظ بنا لیا نا, کئی دفعہ میں خود اردو کے لفظ بنا لیتا ہوں. ڈاواڈول یعنی آن دا فینس, کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں تو ہاں یہ جو شخص ڈاواڈول رہتا ہے نا ہر وقت, یا مثلا آن دا فینس رہتا ہے, پتہ نہیں ہے لیفٹ پہ رائٹ پہ ہے, کبھی لیفٹ پہ کبھی رائٹ پہ ہے, کبھی اس طرح, یہ شخص کیا ہے؟ اس کے پاس ہوشیار بصیرت نہیں ہے. اگر اس کے پاس ہوشیار بصیرت ہوتی تو یہ ڈاواڈول نہ ہوتا. یقین ہوتا, پتہ ہوتا کہ جس جگہ پہ ہے وہی جگہ ہے, جس جگہ پہ ہے وہی جگہ ہے. اب اس طرح کے لوگ آپ کو مثلا یہ کیا دیکھیں, آپ کو اس طرح کے لوگ پاسٹ میں نظر آئیں گے کہ یہاں پہ جو امام نے کہا نا کہ جب انسان کے پاس یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو ایسا ہے گویا وہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے ساتھ رہا ہے یا ان کے ساتھ ملا دیتی ہوں اسے. دیکھیں کوفہ کے اندر جو لوگ تھے وہ ڈاواڈول تھے, ان کے پاس ہوشیار بصیرت نہیں تھی. ان کے پاس حضرت مسلم ابن عقیل آئے, انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی, امام حسین کی طرف ہو گئے. ایک گھوڑ سوار آئے نقاب کے اندر, اتنی ان کی ہوشیار تھی بصیرت. ایک گھوڑ سوار آیا نقاب کے اندر, امام حسین کے نعرے لگانے لگے, جب نقاب ہٹایا امام حسین کے نعرے ختم ہو گئے. یعنی یہ ان کی بصیرت ہے. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یزید سے چھٹکارا چاہیے, ہمیں آپ چاہیے, ہم آپ کی رہبریت چاہتے ہیں, آپ ہمارے امام ہیں. اور جب وہ امام ان کے خطوں کا جواب دے کے اپنا سفیر بھیجتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو کس سے ان کے یقین کو ختم کر دیا. آپ نے اب وہ مختار ثقفی دیکھ رہے ہیں نا, اس کے اندر, یعنی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر, دیکھیں کہ وہ لوگ جو پیسے سے بک گئے, سونے سے بک گئے, یعنی گولڈ سے, سونے نے سونا نہیں جو ہم سوتے ہیں, گولڈ سے بک گئے, ہاں جی, جو پوزیشن سے بک گئے, ان کے پاس ہوشیار بصیرت تھی؟ نہیں جی, دھوکا کھا لیا نا. جس شخص کے پاس یقین ہوتا ہے وہ دھوکا نہیں کھاتا. چلو ہم سمجھتے ہیں کہ دھوکا کھانا بڑی اچھی متقی پرہیزگار چیز ہے نا, اسی وہ تو اتنا سادہ لو متقی پرہیزگار بندہ ہے, اسے ہر کوئی دھوکا دے دیتا نا. ہمارے لیے تقدس وہ شخص ہے جو ہر وقت دھوکا کھا لیتا ہے, نہیں اس کا کوئی تقدس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جو مومن ہوتا ہے, جس کے اندر یقین ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, وہ نہ تو دھوکا کھاتا ہے اور نہ ہی دھوکا دیتا ہے. اگر وہ دھوکا کھا جائے ایمان نہیں ہے, اور اگر دھوکا دے دے تو عدل نہیں ہے, پھر بھی ایمان نہیں ہے. صحیح.
بہت سارے لوگ
دھوکا
کھائے رہتے ہیں, اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو,
دھوکے میں آ جاتے ہیں. ہاں جی, یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ جو ابھی یہ کہ اگر کوئی ہمیں زیادہ تر جو بات ہوتی ہے وہ پیسوں میں دھوکے کی آتی ہے نا,
کسی بھی طرح کا
مثلا پیسوں کے دھوکے کے حوالے سے زیادہ بات آتی ہے نا. ویسے تو کیا مثلا زیادہ دھوکا بازی جو ہمارے ذہنوں میں چلتی ہے وہ یہی ہے کہ جی کسی نے, ہاں دھوکا ہی ہوتا ہے کہ پیسوں کے حوالے سے. دیکھیں پیسوں کے حوالے سے اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, یا تو مثلا یہ کہ ہمیں وہ جو جس بزنس میں ہم ہیں اس بزنس سے ہمیں نکل جانا چاہیے نا, ہو سکتا ہے کہ ہم وہ بزنس نہیں کر سکتے. مثلا ایک دفعہ دھوکا ہوا بزنس میں, دو دفعہ ہوا, تیسری دفعہ ہوا, ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے اس کی طرف نا, ہمیں چاہیے کہ اس سے نکل جائیں. لیکن اگر دس دفعہ دھوکا ہو رہا ہے, 25 دفعہ دھوکا ہو رہا ہے, 30 دفعہ دھوکا ہو رہا ہے, اور شخص اسی طرح سے وہی دھوکا بار بار کھائی جا رہا ہے, تو اس میں کوئی مشکل ہے؟ چلیں ایک دفعہ کسی نے آ کے انسان کو دھوکہ دے دیا، لیکن دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، چوتھی دفعہ بھی، پانچویں دفعہ بھی، چھٹی دفعہ بھی، تو یہ کیا ہے کہ انسان کو خود اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ دھوکہ کیوں کھا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قصور دھوکہ دینے والے پہ ڈالیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ دھوکہ جس نے ہم، یعنی خود سے ہم دیکھیں کہ وہ ہمیں دھوکہ کیوں دے گیا. اگر آپ اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو رسائل اور مقاصد، مثلا جو بزنس کے رولز ہیں، یعنی درس خارج کے اندر تقریباً 5 سے 10 سال عالم کو رسالہ اور مقاصد میں لگ جاتے ہیں، یعنی ایکسٹینسو سٹڈی ہے وہ، اس میں ایک اچھا عرصہ لگ جاتا ہے. رسالہ اور مقاصد یعنی بزنس کے لاس، ہمارے پاس اتنا والیوم ہے، ہمارے پاس اتنا مٹیریل ہے، جو مجتہد بنتا ہے، جو مرجع بنتا ہے، اس نے، یا حتیٰ جو درس خارج کو ختم کرتا ہے، اس نے رسالہ اور مقاصد پڑھے ہوئے ہیں. صحیح؟ یعنی اب یہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے بزنس کے حوالے سے، کیونکہ پہلے آپ کو یہ بزنس کے رولز اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک اسلامک سسٹم چاہیے. اگر اسلامک سسٹم ہو اور آپ اسلام کے دیے ہوئے بزنس کے رولز کو اپلائی کریں، تو بہت نادر ہوگا کہ آپ کو دیکھا جائے کہ کسی نے دھوکہ دیا اور کسی نے دھوکہ کھایا. یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بزنس کرتے ہیں ایک غیر اسلامی ملک کے اندر اور غیر اسلامی سسٹم کے مطابق اور غیر اسلامی مثلا وجوہات کی بنا پہ، اس کے اندر ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہوتی جو یہ سسٹم بنایا گیا، جس کے اوپر جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اکنامکس، وہ سب دھوکہ بازی ہے. اکنامکس میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دھوکہ کیسے دینا ہے، صحیح، اور اس کے بعد جو دھوکہ کھاتا ہے بیچارہ، وہ جب چاہتا ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرے اور کوئی اپنا پیسہ وصول کرے، اسے الٹا اور ہاں نقصان ہوتا ہے. مثلا کسی نے آپ سے پیسے لے لیے نا، اب آپ اس کو سو کرنا چاہتے ہیں، اب بات ہماری اور جگہ پہ جا رہی ہے لیکن چلیں تھوڑی دیر، آپ اس کو سو کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو کیا چاہیے؟ ایک لوئر چاہیے. لوئر کیا کہے گا؟ پہلے ہمیں پیسہ دو، اس کے بعد ہم اتنا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کورٹ کی ڈیٹ پڑے گی، یہ ہوگی، وہ کرے گی. وہ بندہ جب تھوڑی کیلکولیشن کرتا ہے، یار چلو خیر ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے گیا تو دے گیا، اور پھر پیسے خرچ ہوں گے، اس سے بہتر ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہو. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، ہوشیار بصیرت، بصیرت جو ہے، ہاں وہ پیسے کے معاملے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو یقین کی بات ہو رہی ہے ایمان کے حوالے سے، وہ کس کی بات ہے؟ کہ اعتقاد کے اندر آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے. اور اعتقادی ہمارے دین کے اندر اتنے دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یا نہیں؟ یعنی آپ سے لے لیں گے $500، یعنی وہ ہے نا، وہاں پہ ایک آپ صاحب سنا رہے تھے، اور یہ ایکچولی واقعہ بھی ہے، اصل سچا واقعہ ہے، کہ بندہ وہ بہت معروف اور وہ ہے کہ ذاکری وغیرہ کافی، تو وہ جا رہا ہے کہ جب مجلس پڑھیں تو نعرے لگتے ہوتے ہیں، اس نے ہمارے تو ہوتے نہیں، کوئی آپ کو وہ احساس نہیں ہے، آپ نے ویسے دیکھا ہوگا، آپ کو ضرور ہے پتہ ہے میں کیا بات کروں نا. مثلا انہوں نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں، ان کا میں کیا، واہ 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 واہ، اس طرح نا. تو وہ یعنی ان کی تقریر کے اندر 20 سے 25 منٹ، 30 منٹ جو ہے وہ نعرے اور صلواتیں اور سبحان اللہ اور یہ سب کچھ ہوگا، ہاں سارا نا. تو وہاں پہ جو بندہ تھا، جو بانی مجلس تھا، وہ کھڑا ہو گیا نا، وہ کہتا تم سب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ بندہ ہم سے 400 یا 500 روپیہ پر منٹ کا چارج کر رہا ہے، اور آدھا گھنٹہ تم نے نعروں میں لگا دینا، ہمیں پیسے کی پوری ورتھ نہیں آ رہی، چپ کر کے مجلس کو جو ہے وہ سنو، تاکہ ہاں تاکہ ہم نے جو پیسے دیے ہیں وہ اس کا کوئی حاصل ہو. اب وہ شخص جو کہ دھوکہ یعنی 500 روپیہ پر منٹ کا لے رہا ہے, جس ملک کے اندر اس وقت مزدور پورا دن کام کرے, 8 سے 10 گھنٹے کام کرے تو اسے 500 روپیہ ملتا ہے. اب یہ جو بانی مجلس ہیں, آیا اس کے پاس ہوشیار بصیرت ہیں؟ یا حتی وہ لوگ جو سننے والے ہیں ان کے پاس ہوشیار بصیرت ہے؟ نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ دھوکہ دیا جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلتا, اور وہ دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس طرح سے دیکھیں, یہ یقین کی حالت ہے کہ وہ جو دھوکہ دیتے ہیں ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ہاں, ان کو اسی وجہ سے کہ ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے, ان کو بار بار بلایا جاتا ہے کہ ہمیں اور دھوکہ دیں. تو اب یہ ہوشیار بصیرت نہیں رکھتے. جب ہوشیار بصیرت نہیں رکھتے تو ظاہر یقین بھی نہیں ہے. جب یقین نہیں ہے تو پھر کیا رہیں گے؟ ڈاوا ڈول رہیں گے. ایک ذاکر آئے گا ان کو اس سمت میں لے جائے گا, دوسرا آئے گا دوسری سمت میں لے جائے گا, اور آخر میں دین بھی ڈاوا ڈول ہی رہے گا.
مولا کا فرمان ہے کہ مومن ایک جگہ سے دو بار دھوکہ نہیں کھاتا,
پھر وہ مومن نہیں. اور اس کی جو ریزننگ بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ امام نے بتایا کہ بھئی ہوشیار بصیرت یقین کے ایک حصہ ہے, اگر نہیں ہے تو یہ حاصل نہیں ہو سکے گا. یعنی ہوشیار بصیرت نہیں ہے تو یقین حاصل نہیں ہو سکے گا. ہوشیار بصیرت ضرورت ہے, حکمت کی حقیقت رسی ضرورت ہے, عبرت کی نصیحت ضرورت ہے. اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے اوپر, ان کے احوال پہ, ان کی زندگی پہ, ان کے سینیریوز پہ, تاریخ پہ انسان کو سوچنا چاہیے. دیکھیں ہمیں 1200 سال ہو گئے, 1200 سال سے ہمارا جو امام ہے وہ نہیں آیا. 1200 سال سے ہمارا امام, یعنی وہ ظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آ رہا, اور اس کو چھپایا کس نے ہوا ہے؟ خدا نے. اور کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو کہ اس کی آمادگی نہیں رکھتے ان کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا, اس کی جان خطرے میں آ جائے گی, اس کی جان خطرے میں آ جائے گی. کھڑا ہوا ہوگا, نماز پڑھ رہا ہوگا, اپنے اصحاب سے کہے گا کہ یہاں پہ کھڑے ہو, مجھے نماز پڑھ لینے دو, ادھر سے تیر آئیں گے اور اصحاب ادھر ادھر ہو رہے ہوں گے, تیر لگیں گے. وہ اصحاب تو نہیں ہے نا جو کربلا میں تھے. کربلا کے اصحاب نے سب کچھ دیا ہے, ان کو اتنا روا نہیں تھا کہ ایک تیر بھی امام حسین کی طرف چلا جائے, یہ نہیں وہ ایکسپٹ کر سکتے تھے. آنکھ پہ لگ رہا ہے, گلے میں لگ رہا ہے, سینے میں لگ رہا ہے, جس جگہ پہ بھی لگ رہا ہے, امام کو نہیں لگنا چاہیے. اور آیت اللہ دسگیب شنازی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے حوالے سے گناہ کبیرہ کے جو ہے وہ بات بھی کی, وہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ جو انسان کرتا ہے وہ ایک تیر ہے جو امام زمان کے دل پہ جا کے لگتا ہے. جو شخص ان کے دل پہ تیر برسا رہا ہو اور اس کو اتنی ندامت نہ ہو کہ میں اپنے امام کے دل کو مجروح کر رہا ہوں, اس کے سامنے اس کے امام کو لے آئے خدا. روز معاشر میں ہم کہیں گے کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نے گناہ نہیں کیے, خدا کیا کہے گا؟ میں گواہ لے کر آ رہا ہوں. کون ہے گواہ؟ ہاتھ ہے نا, ہاتھ گواہی دے گا, آنکھیں گواہی دیں گی, اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے نا, ملائکہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے, کرام الکاتبین ہمارے خلاف گواہی دیں گے نا کہ جی ہاں اس نے کیا. یہ اس کے علاوہ آپ کے خیال میں اور کون گواہی دے گا؟ امام گواہی دیں گے. ہر جمعہ کو ہمارے تمام کے تمام اعمال امام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. وہ گواہ ہیں. میں نے پورے ہفتے جتنے گناہ کیے ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں, وہ گواہ ہیں. اور اگر میں روز محشر میں خدا کے سامنے کہتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے تو امام گواہ ہے ان گناہوں کا, وہ میرے خلاف گواہی دے سکتا ہے. وہ شاہد ہے اس کے سامنے. تو ہم کیوں نہیں جو ہمارے آباؤ اجداد ہیں ان کی غلطیوں سے, یعنی کیوں نہیں ہم سبق حاصل کر رہے ہیں؟ کیوں بار بار وہی غلطیاں کر رہے ہیں؟ جو بار بار وہی غلطیاں کرے, امام کہہ رہے ہیں اس کے اندر یقین نہیں آ سکتا. یعنی جو ماضی میں جو ہو چکا ہے, جو لوگ گزر چکے ہیں, ان کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتا, کیا وہ شخص یقین کی حالت تک نہیں پہنچ سکتا؟ اور یہ بات صادق ہے. مثلا اگر آپ ویسے آپ کو تھوڑا لائٹ سی ایگزامپل دیں اور پھر انشاءاللہ بات کو تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ عدل کے اوپر بات کریں گے. مثلا آپ جا رہے ہیں, ایک آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مثلا یہ جو سڑک ہے جدھر آپ جا رہے ہیں وہاں پہ مثلا یہ کہ جو کہہ لیں کہ جو ریمپ ہے وہ آئس ہوا ہوا ہے اور ادھر کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, جو بھی اس ریمپ سے گیا ہے اس وہ ایکسیڈنٹ ہوئے نا. اب آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ریمپ ہے ادھر بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں, یہ ان کی بات آپ کے دل کے اندر یقین کی حالت پیدا کر دے گی کہ آپ اس ریمپ پہ نہ جائیں, یا اگر جائیں تو بہت احتیاط کے ساتھ جائیں, کرے گی یا نہیں؟ یقین کی حالت پیدا کرے گی نا, کیونکہ آپ سے پہلے بہت سارے لوگ اس برج پہ سلپ ہو چکے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں, اور آپ وہ رستے سے ہٹ جائیں گے. تو جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں کہ وہ قومیں جنہوں نے یہ غلطیاں کی اور ان کا یہ حال ہوا, اور اگر اس سے ابھی ہم عبرت حاصل نہ کریں تو ہمیں بھی یقین کی حالت پیدا نہیں ہوگی. تو امام کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ایمان کو جو ہے وہ اگر ناقص ہے تو اس کو کامل کریں, مکمل کریں, اور اگر مکمل ہے تو اس کو اکمل ایمان اکمل درجات کی طرف لے کے جائیں. خدا وہ تمام مسلمان جو کہ اپنے حقوق کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں, خدا ان کے درجات کو بلند کریں, خدا ان کے خانوادے کو صبر کی توفیق عطا فرمائیں, خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. خدا ہمارے مراجع کی زندگی میں اضافہ کرے, ان کو اپنے زمان میں رکھے, ان کے ہدایت کا نور ہم تک پہنچتا رہے. خدا انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے, اس کا اتصال امام زمان کے انقلاب کے ساتھ کر دے. خدا وہ دشمن جو کہ اسلام کے خلاف منصوبے بنا کے بیٹھے ہوئے, خدا ان کے منصوبوں کو نیست و نابود کرے. خدا امام خامنہ ای کو اپنے زمان میں رکھے, ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے, ان کی راہبریت کے پرچم کے نیچے مسلمانوں کو جمع کر دے. خدا ہمیں امام کے غلاموں میں سے, ان کے انصاروں میں سے شمار کرے, ان کا ظہور جلد از جلد کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.